السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے سعودی عرب میں امریکہ کے ساتھ طے شدہ بات چیت میں یہ کہتے ہوئے شرکت سے انکار کر دیا ہے کہ ان مذاکرات کا مقام تبدیل کیا جائے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش پیر کو 17ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرحدی دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹس بند اداروں کو کھولنے کے مقصد سے نئے بلوں پر ووٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے اس وقت تک فوجیں واپس نہیں بلائے گا جب تک ترکی سے یہ معاہدہ طے نہیں پا جاتا کہ وہ شام کے شمالی علاقے میں کردوں پر حملے نہیں کرے گا۔ گیبون کی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پیر کے صبح تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے فوجی افسروں میں سے ایک کے سوا تمام فوجی افسر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشیر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان محمد پنجم نے آج اتوار کے روز باقاعدہ طور پر تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بحرین سے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار نبیل رجب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر حکومت نواز فورسز کے فوجی ہیں۔ پیر کے روز عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ طالبان باغیوں نے ایک سیکیورٹی چوکی کو روند ڈالا اور ایک معروف بازار میں بم دھماکہ کیا۔ اتوار کو دیر گئے طالبان نے شمال مغربی بغدیس صوبے کے 2 ضلعوں میں مربوط حملے کیے، جس میں 21 افغان فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبائی کونسل کے سربراہ عبدالعزیز بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے میں 9 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا ترجمان جمشید شہابی نے گزشتہ رات کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حکومتی فورسز نے 15 حملہ آوروں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دعوی کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے 32 سے زیادہ افغان فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور بڑی تعداد میں اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ افغان طالبان نے سعودی عرب میں امریکہ کے ساتھ طے شدہ بات چیت میں یہ کہتے ہوئے شرکت سے انکار کر دیا ہے کہ ان مذاکرات کا مقام تبدیل کیا جائے۔ طالبان کی جانب سے سعودی عرب میں مذاکرات سے انکار کا مقصد بظاہر ریاض کے اس دباؤ کو ختم کرنا ہے کہ طالبان افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کریں۔ طالبان نمائندوں اور امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد کے درمیان افغانستان میں گزشتہ 17 سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے آئندہ ہونے والی بات چیت کا اس سلسلے کا چوتھا دور سعودی عرب میں ہونا ہے، جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا اور سن 2019 میں ممکنہ بات چیت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس پر کیس کے مختصر فیصلے میں قومی احتساب بیورو کو معاملے کی اثر نو تفتیش کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سے متعلق جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حصے کو بھی حذف کر دیا ہے۔ امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش پیر کو 17ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرحدی دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس بند اداروں کو کھولنے کے مقصد سے نئے بلوں پر ووٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں کام کا نیا ہفتہ شروع ہونے پر ہزارہا حکومتی کارکن گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں، جبکہ سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جو کام پر آ رہے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ انہیں تنخواہ کب ملے گی۔ اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پیر کے روز ترکی میں بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ترک فورسز کرد جنگجوؤں کو نشانہ نہیں بنائیں گی جو امریکی فورسز کے اتحادی ہیں۔ ترکی کے دورے سے ایک روز پہلے بولٹن نے کہا تھا کہ کرد جنگجوؤں کی حفاظت ضروری ہے جنہوں نے داعش کے خلاف جنگ میں مدد کی تھی، اور یہ شام سے 2000 امریکی فوجیوں کی واپسی کی ضروری شرط ہے۔ بولٹن نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کا کوئی وقت طے نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ واپسی یکدم نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بحرین سے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار نبیل رجب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہیں 2.5 سال قبل گرفتار کیا گیا تھا اور مبینہ طور پر انہیں جیل میں اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ نبیل رجب نے یمن پر سعودی عرب کی فضائی بمباری پر شدید تنقید کی تھی۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پچھلے پیر کو بحرین کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کی 5 سال کی سزا کو بحال رکھا ہے۔ ان پر زمانے جنگ میں افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانے کا الزام ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کے ترجمان روینا شام داسانی نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بحرین کی حکومت انسانی حقوق کے علمبرداروں کی آواز دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سید احمد الودائی کے کیس کا حوالہ دیا جن کے 3 قریبی رشتہ داروں کو سزا کے طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا
All 3 of them reportedly suffered torture and ill-treatment while in detention.
شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ اطلاعات کے مطابق ان تینوں کو حراست کے دوران اذیتیں دی گئیں اور ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کو ہم سامنے لا رہے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے یہ تشویشناک واقعات ہیں۔ گیبون کی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پیر کی صبح تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے فوجی افسروں میں سے ایک کے سوا تمام فوجی افسر گرفتار ہو گئے ہیں۔ گیبون کے ترجمان مایانگو نے بتایا کہ 4 افسران گرفتار ہو گئے ہیں جبکہ ایک فرار ہو گیا ہے۔ فوجی افسران نے دارالحکومت لیبرویل میں سرکاری ریڈیو اسٹیشن کو قبضے میں لے لیا ہے۔ فوجیوں نے قومی بحالی کونسل کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اس اثنا میں گیبون کے صدر موراکو میں ہیں جہاں وہ فالج کے حملے سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں گیبون میں اور ہمسایہ کانگو میں بدامنی کے خطرے کے پیش نظر امریکی فوجی تعینات کیے تھے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے 3rd ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں، اور بلوا پولیس نے اتوار کے روز ہزارہا احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ یہ مظاہرین سوڈان کے پیشہ وروں کی ایسوسی ایشن، ڈاکٹروں کے گروپس، اساتذہ اور انجینئروں کی اپیل پر پچھلے مہینے کے دوران جمع ہوتے رہے ہیں۔ سوڈانی حکومت کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر سے شروع ہونے والے احتجاجوں میں اب تک 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں 37 افراد مارے گئے ہیں۔ اور ملائیشیا کے بادشاہ سلطان محمد پنجم نے اتوار کے روز باقاعدہ طور پر تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان 2 ماہ کی تعطیلات بیرون ملک گزار کر وطن واپس لوٹنے کے فوراً بعد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک لائیو سے یہ خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ان میں سے بہت سی خبریں ایسی ہیں جن کی تفصیلی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، انہیں آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل پاکستان بلاول بھٹو، آصف زرداری اور اومنی گروپ کے وکلا سمیت جی آئی ٹی کے وکلا بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اور کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں تو موٹی موٹی چیزیں سامنے آئی ہیں، اصل تحقیقات تو نیب نے کرنی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، رپورٹ میں صرف سفارشات مرتب کی ہیں، یہ حقائق پر مبنی رپورٹ ہے اور اب ہم نے اس رپورٹ پر فیصلہ کرنا ہے، یہاں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے ای سی ایل میں ڈالے گئے ناموں کا معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ چیف جسٹس نے جی آئی ٹی کے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ آپ کو ایک بات کا جواب ضرور دینا پڑے گا، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کا نام ای سی ایل میں شامل کیوں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو کس طرح اس کیس میں ملوث کیا؟ کیا جے آئی ٹی نے کسی کو بدنام کرنے یا پھر کسی کے کہنے پر بلاول بھٹو کا نام رپورٹ میں ڈالا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ بلاول بھٹو کا نام جے آئی ٹی رپورٹ سے نکال رہے ہیں اور بلاول سے متعلق جے آئی ٹی کے حصے کو حذف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ عدالت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان معاملات میں بلاول کو ملوث کیا گیا جب وہ صرف ایک برس کے تھے۔
دیکھیں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جو کسی کے فریق کے حقوق کو متاثر کرے۔ یہ ان کی لاؤڈ تھنکنگ ضرور تھی کہ آخر اتنا کچھ جو ہے ہم کیسے اس پر آنکھیں اپنی بند کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق نیب اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنی انویسٹیگیشنز کرے اور عدالتیں اگر چالان جاتا ہے تو پھر اپنا قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔
عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس کا معاملہ نیب کو بھیجتے ہوئے بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا، جبکہ بلاول بھٹو کا نام جی آئی ٹی سے بھی نکالنے کا حکم دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل انور منصور کے بھائی آصم منصور کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اس معاملے پر حکومت نے بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر۔
سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔
دوسری جانب کراچی کی بینکنگ کورٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں ایک بار پھر 23 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور نے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت سے استدعا کی کہ ایف آئی اے کو حتمی چالان جمع کرانے کا حکم دیا جائے، تاہم عدالت نے کہا کہ فی الحال سپریم کورٹ نے عدالت کو اس پر مزید کسی کارروائی سے روک دیا ہے اور عدالت عظمیٰ کی اجازت کے بغیر ہم مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی میں بینکنگ کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن رکن قومی اسمبلی فریال تالپور کی ضمانت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ جبکہ ابھی آپ رپورٹ بھی سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اس صورتحال پر تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سابق صدر آصف زرداری اور رکن قومی اسمبلی فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اسے اپنی کامیابی سے تعبیر کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی قیادت عدالتوں کے سامنے پیش ہوتی رہی ہے، ہم بارہا کہتے تھے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل کرنا حکومتی بددیانتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی انتقام کے بجائے امور مملکت بہتر بنانے پر توجہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منی لانڈرنگ کیس جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔
جی آئی ٹی پروسیڈنگز کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا، اس بات کی تائید سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی۔ حکومت اس کو تھوڑا سا سوچ وچار کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اوپر۔
تاہم تجزیہ کاروں کی رائے کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پیر کا روز پیپلز پارٹی کے لیے قدرے بہتر تو رہا، پیپلز پارٹی کی قیادت پر دباؤ بھی ضرور کم ہوا ہے، لیکن اب تک یہ وقتی نظر آتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنا پارٹی کے لیے مکمل ریلیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ منی لانڈرنگ کیس میں جی آئی ٹی رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایف آئی اے نے ایسے شواہد پیش کیے ہیں جن میں سے بیشتر ناقابل تردید ہیں۔ مجاہد بریلی کے مطابق یقیناً آصف زرداری کے لیے دباؤ، مقدمات اور جیل کوئی نئی چیز نہیں، لیکن ابھی پریشانی کے بادل مکمل طور پر چھٹے نہیں۔ منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات نیب کو بھیجے گئے ہیں اور فی الحال ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ نیب ان معاملات پر کوئی سخت ایکشن نہیں لے گی۔
اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ریلیف مل گیا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ کیس ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور اس میں اتنے شواہد موجود ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف نہیں بچ سکے, بظاہر تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ زرداری جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے. جو ابھی تک اومنی گروپ کا کیس ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کو رعایت مل سکے.
سابق صدر آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت دو درجن سے زائد ملزمان پر اس کیس میں الزام ہے کہ انہوں نے جال سازی کے ذریعے جعلی بینک اکاؤنٹس قائم کیے اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق 30 ارب سے زائد کے کالے دھن کو سفید کیا گیا. جال سازی اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت یہ مقدمہ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں زیر سماعت ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے ان تمام مقدمات اور اس سے متعلق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ نیب کو بھیجنے کا بھی حکم دے دیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
افغانستان میں سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ سیکیورٹی چوکیوں پر طالبان کے حملے اور ایک مصروف بازار میں بم دھماکے کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں سے بیشتر افغان سرکاری فوجوں کے اہلکار تھے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
طالبان نے افغانستان کے شمال مغربی صوبے باغیس کے 2 ضلعوں پر اتوار کی رات مربوط حملے کیے ہیں, جن میں 21 افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی موت واقع ہوئی ہے. صوبائی کونسل کے سربراہ عبدالعزیز بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. صوبائی حکومت کے ترجمان جمشید شہابی نے رات گئے ہونے والے ان حملوں کی تصدیق کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں سرکاری فوجوں نے 15 حملہ آوروں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کیا ہے. طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے حملہ آوروں نے 32 سے زیادہ افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور ہتھیاروں کی بھاری کھیپ پر قبضہ کر لیا ہے. دریں اسنا آج پیر کے روز مشرقی صوبے پکتیکا کے ایک مصروف بازار میں بم پھٹنے سے کم 10 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں. ابھی تک کسی بھی گروپ نے پاکستان سے ملحقہ صوبے جانی خیل میں ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تشدد کے یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب طالبان نمائندوں کی امریکی اہلکاروں سے اگلی ملاقات اس ماہ ہونے والی ہے, جس میں افغانستان میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکی اہلکاروں سے ملاقات کی تاریخ اور مقام کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں سے بات چیت کے سلسلے میں کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا ہے اور افغانستان میں تسلط ختم کرنا امریکیوں کی مجبوری بن گیا ہے. طالبان کا اصرار ہے کہ وہ امریکیوں اور ان کے اتحادیوں سے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں حتمی ٹائم لائن کے منتظر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر ملکی فوجوں کی موجودگی ہے. طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے اور طالبان کے ساتھ امریکیوں کی جنگ جاری رہی تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ امریکیوں کو جنگ کے ذریعے افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا افغانستان سے امریکہ کے کچھ فوجیوں کو واپس بلایا جائے یا نہیں. صدر ٹرمپ نے دسمبر میں اپنے فوجی کمانڈروں سے کہا تھا کہ افغانستان میں موجود 14,000 امریکی فوجیوں میں سے نصف کو واپس بلانے کے سلسلے میں حکمت عملی تیار کریں. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جنگ بندی لائن پر شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا ہے. پیر کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی انگ کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں طلب کر کے احتجاج کیا گیا. مظفرآباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے پیر کے روز متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک شہری کی ہلاکت اور ایک خاتون کے زخمی ہونے پر بھارت سے احتجاج کیا ہے. پیر کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے کنٹرول لائن کے باکسر سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری محمد عظیم کی موت اور ایک خاتون کے زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا گیا. 45 سالہ عظیم گزشتہ شب پاکستانی کشمیر کے ضلع بھمبر کے سرحدی دیات باکسر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے. دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے ساؤتھ ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے پاکستانی شہری کو شہید کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے گزشتہ برس 1970 بار مبینہ طور پر جنگ بندی لائن پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ دونوں ملک جنگ بندی لائن پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہتے ہیں۔ کشمیر کا خطہ دونوں ملکوں کے درمیان شروع سے ہی وجہ نزاع بنا ہوا ہے، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان اسے اپنی شارک اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش جاری ہے، ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے اضافی فنڈز کے مطالبے پر بدستور قائم ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ حکومت کھولنے کے لیے ایک نیا بل لانے پر غور کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ان دنوں وفاقی حکومت کے لاکھوں ملازمین دفتروں میں جانے کے بجائے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں بغیر تنخواہ کے کام پر جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بجٹ تجویز میں امریکہ میکسیکو سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے دیوار کی تعمیر کے لیے 5 ارب سے زیادہ کی رقم کا مطالبہ کیا تھا، جسے حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی نے منظور نہیں کیا۔ ڈیموکریٹ اکثریت والی کانگریس نے سرحدی سیکیورٹی کے لیے جو رقم منظور کی ہے، اس بل پر صدر ٹرمپ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے وفاقی ملازمین منشیات کی اسمگلنگ، دہشت گردوں اور جرائم پیشہ ٹولوں کی امریکہ میں آمد کو روکنے کے سلسلے میں اپنی تنخواہ کو قربان کرنے پر خوش ہیں۔
I can relate, and I'm sure that the people that are on the receiving end will make adjustment. They always do.
میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تنخواہ وصول کرنے والے کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے، انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ لوگوں کو علم ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، ان میں سے اکثر لوگ 100% میرے مقاصد سے متفق ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز نائب صدر پینس اور ڈیموکریٹ حکام کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی پر ہونے والے مذاکرات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو 20 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں، جس کے تحت کانگریس کی منظوری کے بغیر دیوار کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی کارروائی ہوگی جسے ڈیموکریٹس عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ وہ بعض حکومتی اداروں کو علیحدہ علیحدہ کھولنے کے سلسلے میں اخراجات کا نیا بل پیش کر سکتی ہیں۔ ان محکموں میں خزانہ اور انکم ٹیکس کا محکمہ بھی شامل ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کی امیگریشن پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ جس سعودی عورت کو تھائی لینڈ میں اس وقت روک دیا گیا تھا جب اس نے پناہ کی تلاش کے لیے آسٹریلیا فرار ہونے کی کوشش کی، اسے زبردستی واپس سعودی عرب نہیں بھیجا جائے گا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پیر کے روز میجر جنرل حقپار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ رحاف محمد اکونن کو اقوام متحدہ کے عہدیداروں سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم اس خاتون سے بات کریں گے اور وہ جو بھی درخواست کرے گی وہی کریں گے، کیونکہ اس نے ہماری مدد کی کوشش میں مشکلات سے فرار اختیار کیا ہے، اس لیے ہم مسکراہٹوں کی سرزمین ہیں۔ ہم کسی کو بھی مرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم قانون کی حکمرانی کے تحت انسانی حقوق کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے تھائی پولیس کے کمانڈر میجر جنرل حقپان کے۔ 18 سالہ عورت کویت سے ایک خاندانی تعطیل کے دوران فرار ہوئی تھی اور وہ ہفتے کی رات سوارن بھومی ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ اس نے پیر کے روز خود کو ایئرپورٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں بند کر لیا ہے اور ٹویٹر پر بہت سے پیغامات پوسٹ کیے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسے اقوام متحدہ کے کسی اہلکار سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تک اقوام متحدہ اس کی مدد نہیں کرتی وہ کمرے میں رکی رہے گی۔ عہدیداروں نے یہ کہتے ہوئے اسے ملک میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی سفری دستاویزات یا پیسے نہیں ہیں، لیکن اکونن نے کہا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی تو سعودی اور کویت کے عہدیداروں نے اس سے اس کا پاسپورٹ لے لیا تھا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کی ہیومن رائٹس واچ نے تائید کی ہے۔ سعودی عرب کی انتہائی قدامت پسند سلطنت میں خواتین کو بہت کم شہری حقوق حاصل ہیں. انہیں پاسپورٹ حاصل کرنے اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے کسی مرد رشتہ دار کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. جو خواتین ایسے جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں جنہیں اخلاقیات کے خلاف جرائم کہا جاتا ہے، انہیں کبھی کبھی سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستانی موسیقی میں انقلابی تبدیلی لانے والے عالمگیر کا سفر دشوار بھی تھا اور دلچسپ بھی. اس بارے میں انہوں نے گفتگو کی شہناز عزیز سے.
دھوپ ساری ڈھل رہی ہو شام سے پہلے آنا.
اتنے سارے چیزیں ہیں. جب میں کراچی آیا تو میرا سارا پلان تھا کہ میرا اپنا ایک وہ کزن کے گھر رہنا ہے، ان کے گھر رہنا ہے، اور وہیں مجھے کچھ مہینوں میں امریکہ چلا جانا ہے. میں کراچی میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں ڈھاکہ سے آیا ہوں.
اچھا.
ہاں، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، صرف میرے کزن کو جانتا ہوں. میں ان کا ایڈریس پہنچا ہوں، دیکھا میں دروازہ پہ لاک ہے.
اچھا.
اب میں نیبر سے پوچھا کہ ان لوگ کہاں کہیں باہر گئے. میں کہتے ہیں یہ تو بنگلہ دیش چلے گئے. اب میں اکیلا سوچے یہاں سے میں چلتے چلتے پیر کے میں نے اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مطلب ہے کہ میرے پاس جتنے بھی وہ رقم تھے وہ بھی ختم. کسی طریقے سے تو میں پہنچا تھا وہاں. تو چلتے چلتے میں وہ پارک نظر آیا، جھیل پارک، میں وہاں جا کے بیٹھا، وہاں میں سو گیا رات کو.
اچھا.
پھر وہ نیکسٹ ڈے میں نکلا، میں نے کہا کوئی جاب تو کرنا پڑے گا، تو مجھے کھانا بھی تو ہے. میں جب جاب کرنے جاتا ہوں کوئی ڈھونڈتا ہوں کہ نہیں مل رہا ہے. تیسرا دن مجھے ملا، اور یہ تین دن میں جھیل پارک میں سو رہا ہوں. بلکہ میں سوسی کو کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اتنا ایک اچھا لان ہے سائڈ میں، آپ کا ہوٹل کے سائڈ میں، یہاں کرسی میز رکھے، میں کونے میں بیٹھ کے گٹار بجاؤں گا، گانا گاؤں گا. میرا پاس گٹار تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسا کروں گا کہ آپ کو ڈنر دوں گا، اور اس کے بعد جو پیسوں کا رقم کتنا کام ہے سو نہیں لے رہا ہوں.
میں نے کہا بس
ڈنر مجھے صرف وہی چاہیے. پرفارم کرتا ہوں وہ ویسے ہی بھوکا، تیسرا دن بھوکا، اور میں دو گھنٹہ میں نے گٹار بجا کے پرفارم کیا تو ڈنر ملا. Can you believe this?
عالمگیر، آپ نے کچھ تین دن تک یہ چیز میں مس کر گئی تھی شروع میں، کہ آپ نے کھایا ہی نہیں تین دن تک کچھ.
دو دن نا، یہ تیسرا دن میں جو I had my dinner.
کون سا ہوٹل تھا جہاں پہ آپ نے شروع کیا؟
یہ گلوب ہوٹل. اتنا انٹرسٹ، یہاں سے جو سٹوری ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح چلتا رہا. میں
آم سے پہلے آنا، دھوپ ساری ڈھل رہی ہو شام سے پہلے آنا، دھوپ ساری ڈھل رہی ہو، پھول سارے کھل گئے ہو، موسم سارے لے آنا، شام سے پہلے.
تو پھر میں گٹار بجا کے گاتا تھا، انگلش گانے گاتا تھا، بیٹلز کے، ایلوس پریسلی کے. آئی واز 15 ایئرز اولڈ. تو کراچی میں سوہیل رانا کے بچوں کے پروگرام ہوتے تھے، وہاں میں گٹار بجاتا تھا. تو میں گٹار لے کے جب بیٹھتا تھا تو سارے بچے آ کے کہتے تھے عالم بھائی ہمیں گانا سنائے.
اچھا.
تو میں گٹار بجا کے ان کو گانا سناتا تھا. تو کرتے کرتے وہ ضیاء محی الدین کا شو ہوتا تھا اس زمانے میں. تو کہتے کہ نہیں تم اسپینش گانا گا سکتے ہو. تو میں نے کہا میں کچھ بھی، کوئی بھی زبان مجھے دے دیں. میں تو انہوں نے مجھے ایک گانا لا کے دیا، کوانتانا میرا، اور وہی میرا پہلا گانا بن گیا تھا. وہیں اسی میں میں نے گایا تھا. تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا، اور پیشن سے وہ پروفیشن ہو گیا. جب دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سماں گایا تھا 1976 میں، پھر لاہور ٹیلی ویژن سے. تو پھر وہ دیکھا نہ تھا جو اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ پھر میں اس وقت مجھے ذہن میں خیال آیا کہ شاید دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان مائی کیریئر، دس از مائی کیریئر، دس از مائی لائف.
دنیا ہمیں اب جو کہے، دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے، راہیں ہمیں اب جو کہے، راہوں کی باہوں کو چھوڑ چھوڑ چلے. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سمائے سجا.
بہت خوب. اور سب کی دعا ہے کہ پاکستان آپ لوٹ کے، آپ جا بھی چکے ہیں ابھی بیچ میں، اور دوبارہ سے جائیں، شام سے بہت پہلے آپ وہاں پہنچیں.
میں ابھی میرے ایکچولی کچھ گانے ایسے تھے جو چلے نہیں، یا ایک دفعہ چلا اور اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی سنائی نہیں دی.
ایسا ایک گانے کچھ گانے جو میں نے اس کو دوبارہ ریکارڈ کیا پاکستان میں نئے میوزک کے ساتھ, بہت اچھا لگا مجھے. تو اس میں سے ایک سناتا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں پیار ہوا.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان میں سلامتی کی صورتحال پر کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے کا کہنا ہے کہ 2017 کے مقابلے میں گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ہونے والی نمایاں کمی کے باوجود تحریک طالبان پاکستان اور اس سے منسلک شدت پسند گروپ بشمول داعش پاکستان کے لیے خطرہ ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے.
سلامتی کی صورتحال پر کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2017 کے مقابلے میں گزشتہ سال ملک میں نہ صرف دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی بلکہ ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان میں بھی کمی دیکھی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 2018 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 600 افراد ہلاک ہوئے اور ان میں 38% ہلاکتیں صرف ان 5 حملوں میں ہوئی جن کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کی تھی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں داعش کو پاکستان کے لیے بدستور خطرہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مقامی فرقہ وارانہ شدت پسند عناصر اس گروپ کا حصہ بن گئے ہیں.
اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ داعش میں جتنا بھی سیکٹیرین ایلیمنٹ تھا وہ اس کے اندر ابزارب ہوا ہے اور ابھی تک وہ اٹریکشن ہے, ایک ابھی تک کور ہے جو سیکٹیرین جو اسکیڈرڈ گروپ ہیں ان کو آپریشنل کور فراہم کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ تھریٹ جو ہے آنے والے دنوں میں شاید ابھی نیوٹرلائز اتنی جلدی نہیں ہوگا.
تاہم عامرانہ نے کہا کہ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے تدارک کے لیے وضع کردہ قومی ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد سے ملک میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوگی.
جو آپریشن چل رہے ہیں ان کو فوکس اور ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سے توجہ بالکل ہٹ گئی ہے, اس کو ریویو کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے اور ابھی تک بین آرگنائزیشن کے متعلق کوئی کلیئر حکومت کی پالیسی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ری انٹیگریٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کا پریشر پاکستان کے اوپر ہے, پھر پولیس کے ریفارمز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن ایریاز کے اندر حالات نارمل ہو گئے ہیں تو وہاں پہ جو ریگولر آپ کی لا انفورسمنٹ ہے اس کو واپس آنا چاہیے اور سویلین جو ادارے ہیں پولیس کی کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
اتوار کو جاری ہونے والی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق 2017 کے مقابلے میں 2018 میں دہشت گردی کے واقعات میں 29% کمی ہوئی ہے, جبکہ ان دہشت گرد واقعات میں ہونے والی اموات کی تعداد میں 27% کمی واقع ہوئی ہے. تاہم رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان اور اس سے وابستہ گروہ بشمول شدت پسند گروپ داعش بدستور خطرہ ہیں. پاکستانی حکام کی طرف سے ملک میں داعش کی منظم موجودگی کی تواتر کے ساتھ تردید کی جاتی رہی ہے. حکام کے مطابق حالیہ سالوں میں شدت پسند عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے اپنے ترکی کے دورے کے دوران داعش کو خطے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے اس وقت تک فوجیں واپس نہیں بلائے گا جب تک ترکی سے یہ معاہدہ طے نہیں پا جاتا کہ وہ شام کے شمالی علاقے میں کردوں پر حملے نہیں کرے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 دسمبر کو شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد شام میں موجود امریکی حمایت یافتہ کردوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. ادھر ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے شمال میں کردوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, کیونکہ بقول اس کے وہ کرد دہشت گردوں کے اتحادی ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی سا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی.
امریکہ کی طرف سے شام میں موجود اپنے 2000 کے لگ بھگ فوجیوں کو واپس بلانے کے اعلان سے ان خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ تنازع میں شریک دیگر فریق اس خلا کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر جائیں گے. ترکی نے کردوں کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور امکان ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد روس بھی تیل سے مالا مال اس خطے میں کود پڑے گا. ادھر اسرائیل نے شام میں ایرانی مداخلت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ داعش شام کا وہ علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملے شروع کر دے گا جو اس نے کھو دیا تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں کو شام سے واپس بلا لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا،
We are pulling back in Syria. We're going to be removing our troops. I never said we're doing it that quickly, but we're decimating ISIS.
ہم شام سے واپس آ رہے ہیں، ہم اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس بلا رہے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عجلت میں وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں، لیکن ہم داعش کو تباہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو شام روانہ کیا تاکہ وہ وہاں علاقائی اتحادیوں ترکی اور اسرائیل سے اس بارے میں مشاورت کر سکیں۔ جان بولٹن کا کہنا تھا،
Right on your border we have the problem of the conflict in Syria. We're going to be discussing the president's decision to withdraw, but to do so from northeast Syria in a way that makes sure that ISIS is defeated and
آپ کی سرحد کے عین قریب ہم شام میں ایک تنازع کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم صدر ٹرمپ کے وہاں سے فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے پر بات چیت کریں گے، تاہم ہم شام کے شمالی علاقے سے انخلاء اس انداز میں کریں گے کہ داعش کو شکست ہو اور وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اور ہمارے لیے دوبارہ خطرہ نہ بن سکے۔ ہم اسرائیل اور خطے میں دیگر اتحادیوں کے علاوہ ان فریقین کے دفاع کو بھی یقینی بنائیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ کی۔ شام اور عراق دونوں میں داعش کے خلاف جنگ میں کرد اگلے محاذوں پر موجود رہے۔ امریکی انخلاء کے نتیجے میں کردوں کو شام کی سرکاری فوجوں اور ترکی کی طرف سے حملوں کا خطرہ ہوگا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان حملے ملتوی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے یہ حملے منسوخ نہیں کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد شام کے شمالی علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy and security units, and announcements made by the Americans prompted us to wait for some time.
ٹرمپ صاحب کی طرف سے فون موصول ہونے، سفارتی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے رابطوں اور امریکیوں کی طرف سے اعلانات کی وجہ سے ہم کچھ عرصے کے لیے انتظار کرنے پر مجبور ہوں گے، لیکن یہ انتظار طویل مدت کے لیے نہیں ہوگا۔ قومی سلامتی کے مشیر بولٹن کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے کردوں کو ہلاک نہ کرنے کے معاہدے کے بغیر شام سے امریکی انخلاء نہیں ہوگا۔ انہوں نے کردوں کو ثابت قدم رہنے اور شامی حکومت سے کوئی معاہدہ طے کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں کاروباری حکومت تیسرے ہفتے بھی جزوی طور پر بند ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری مستقل مزاجی سے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت کے قانون ساز فنڈ دینے سے انکاری ہیں۔ اس تنازع کا فی الوقت کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ ہے، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکہ بھر میں مرکزی حکومت کے بہت سے کام یا تو بند پڑے ہیں یا پھر جزوی کام ہو رہا ہے۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں اس جزوی بندش کو ختم کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ تو صدر ٹرمپ اور نہ ہی ڈیموکریٹ قانون ساز اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
If we don't find a solution, it's going to go on
for اگر ہم کوئی حل تلاش نہ کر سکے تو پھر یہ سب لمبے عرصے تک چلے گا۔ یہاں اس جانب کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والی ایوان کی اسپیکر نینسی پولوسی کہتی ہیں، ہم دیوار نہیں بنا رہے۔ کیا اس بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ہم دیوار نہیں بنا رہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کا با اصرار یہ کہنا ہے کہ جب تک ڈیموکریٹ ارکان اپنا لب و لہجہ نہیں بدلیں گے اس وقت تک شٹ ڈاؤن جاری رہے گا۔ ہمیں دیوار تعمیر کرنا ہوگی یا پھر رکاوٹیں بنانا ہوں گی۔ رکاوٹ یا دیوار کانکریٹ کی جگہ سٹیل سے بنا لیتے ہیں، اگر اس سے لوگوں کو کوئی مدد مل سکے۔ یہ ہمارے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس کے معنی انسانی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ منشیات کو روکا جا سکے، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت کی نینسی پولوسی کہتی ہیں دیوار دو ملکوں کے درمیان ایک غیر اخلاقی عمل ہے، یہ پرانے طرز کی سوچ ہے، اس سے خرچہ کم نہیں ہوتا۔ گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹ ارکان نے ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے اخراجاتی بل کو منظور کیا تھا تاکہ حکومتی بندش کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ سرحدی سلامتی کے لیے عارضی فنڈ کے لیے بھی منظوری دی، لیکن ان دونوں میں کہیں بھی دیوار کی تعمیر شامل نہیں ہے۔ ریپبلکن جماعت کی سینٹ میں اکثریت ہے اور اس نے اخراجاتی بل اور عارضی فنڈ کی منظوری کے لیے رائے دہی سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں ہزاروں سرکاری ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے یا وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کی ایک ملازمہ میریلین کیروترز کہتی ہیں ہم واپس کام پر جانا چاہتے ہیں، ہمیں کام پر واپس جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اپنے بل ادا کرنے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کچھ بچت کی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہماری ساری بچت ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کے ملازمین اس صورتحال سے موافقت پیدا کر لیں گے۔ رائے عامہ کے ایک تازہ جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی زیادہ تعداد ڈیموکریٹ جماعت کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو جزوی حکومتی بندش کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گیبون کی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پیر کے سب تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے فوجی افسروں میں سے ایک کے سوا تمام فوجی افسر گرفتار ہو گئے ہیں۔ گیبون کے ترجمان ماپانگو نے بتایا ہے کہ چار افسران گرفتار ہو گئے ہیں جبکہ ایک فرار ہو گیا۔ فوجی افسران نے دارالحکومت لیبرویل میں سرکاری ریڈیو اسٹیشن کو قبضے میں لے لیا۔ فوجیوں نے قومی بحالی کونسل کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ گیبون کے صدر موراکو میں ہیں جہاں وہ فالج کے حملے سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں گیبون میں اور ہمسایہ کانگو میں بدامنی کے خطرے کے پیش نظر امریکی فوجی تعینات کیے تھے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں، اور بلوا پولیس نے اتوار کے روز ہزارہا احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ یہ مظاہرین سوڈان کے پیشہوروں کی ایسوسی ایشن، ڈاکٹروں کے گروپس، اساتذہ اور انجینئروں کی اپیل پر پچھلے مہینے کے دوران جمع ہوتے رہے ہیں۔ سوڈانی حکومت کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر سے شروع ہونے والے احتجاجوں میں اب تک 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں 37 افراد مارے گئے ہیں۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان محمد پنجم نے آج اتوار کے روز باقاعدہ طور پر تخت زیردستار ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان 2 ماہ کی تعطیلات بیرون ملک گزار کر وطن واپس لوٹنے کے فوراً بعد کیا ہے، جس سے ان کے مستقبل کے بارے میں کئی ہفتوں سے جاری افواہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ افواہ گردش کرتی رہی ہے کہ انہوں نے روس کی ایک سابقہ ملکہ حسن سے شادی کر لی ہے۔ ملائیشیا کی بادشاہت کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ نے مقررہ مدت پوری ہونے سے قبل سبکدوشی کا اعلان کیا ہو۔ وہ ملائیشیا کے 15ویں بادشاہ تھے اور ان کی سبکدوشی 6 جنوری سے مؤثر ہو گئی ہے۔ ملائیشیا میں 1957 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے آئینی بادشاہت قائم ہے، اور ملائیشیا کی 9 ریاستوں کے حکمراں باری باری 5 سال کے لیے ملک کے بادشاہ منتخب ہوتے ہیں۔ شاہی محل سے سلطان محمد پنجم کے سبکدوشی کے بارے میں جاری ہونے والے اعلان میں اس کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی۔ تاہم گزشتہ 2 ماہ سے ان کی غیر حاضری کے باعث ان کی بادشاہت کے بارے میں سوال اٹھنے لگے تھے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں گولڈن گلوب ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب میں امریکی فلم اور ٹیلی ویژن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اتوار کے روز گولڈن گلوب کی 76ویں سالانہ ایوارڈ کی تقریب میں اداکارہ سینڈرا اوہ نے اس وقت ہالی ووڈ میں بڑھتے ہوئے تنوع کو سراہا جب وہ کو ہوسٹ کے طور پر تقریب کی میزبانی کر رہی تھیں۔ کو ہوسٹ اینڈی سیمبرگ کے ساتھ اپنے افتتاحی تبصروں کے دوران کورین تارکین وطن کے ہاں پیدا ہونے والی کینیڈین نژاد نے حاضرین کو بتایا کہ اس نے اپنے خوف اس لیے ایک جانب رکھ دیے کیونکہ وہ تبدیلی کے اس لمحے کو دیکھنا چاہتی تھیں۔
Trust me, it is real. Because I see you.
اینڈ آئی سی یو آل دیز فیسز ہیو چینجڈ.
یہ حقیقت ہے کیونکہ میں آپ کو دیکھتی ہوں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں اور تبدیلی کے ان تمام چہروں کو دیکھتی ہوں اور اب اسی طرح ہر ایک دیکھے گا. یہ الفاظ تھے اداکارہ سینڈرا کے. رامی ملک نے بہترین ڈرامیٹک پکچر کا ایوارڈ حاصل کرنے والی فلم بوہیمیان راپسوڈی میں راک سٹار فریڈی مرکری کے طور پر اپنے کردار پر موشن پکچر میں بہترین اداکار کا گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا. مہرشالہ علی نے ایک اور میوزیکل بایوگرافی پکچر گرین بک میں جس نے بہترین موشن پکچر میوزیکل یا کامیڈی سمیت تین گولڈن گلوب ایوارڈ جیتے بہترین معاون اداکار کے طور پر ٹرافی جیتی. ریجینا کنگ کو جیمز بالڈوین کے ناول پر بنائی گئی موشن پکچر میں بہترین معاون اداکارہ کے طور پر نامزد کیا گیا. کرسچن بیل نے جنہوں نے میوزیکل یا ایک کامیڈی فلم میں بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا فلم میں سابق نائب صدر ڈک چینی کے اپنے کردار میں ان کی مدد کرنے پر سیٹن کا شکریہ ادا کیا. اور خود اداکارہ سینڈرا نے بھی بی بی سی کے ٹی وی ڈرامے کلنگ ایو میں اپنی کارکردگی پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا. ہالی ووڈ فارن پریس ایسوسی ایشن فلم اور ٹیلی ویژن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزاز دینے والے گولڈن گلوبز ایوارڈ کی میزبانی کرتی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغان طالبان امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں جو درپیش مشکلات ہیں ان پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
پیر کو طالبان نے افغانستان میں 30 سے زائد لوگوں کو ہلاک کیا جس میں 21 افغان فوجی اور پولیس شامل تھے. یہ حملہ اتوار کو دیر گئے باغدیس کے صوبے میں ہوا. ساتھ ہی طالبان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان پر ہونے والی بین الاقوامی میٹنگ کے لیے سعودی عرب نہیں جائیں گے کیونکہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ افغان سرکار سے براہ راست بات چیت کریں. پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر طالبان کے اس انکار کے بارے میں کہتے ہیں,
میرا خیال ہے ابھی اگر امریکہ یا کوئی اور تیزی کرتے ہیں کہ فوراً طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بٹا دیں تو یہ بات چیت کو خراب کر رہے ہیں. پہلے تو وہ خود بیٹھ جائے, امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے روڈ میپ طے کر لے, پھر اس روڈ میپ کو لے کے طالبان مجھے یقین ہے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے پہ اعتراض نہیں کریں گے. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کا روڈ میپ کابل کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کابل ان کا اپنے اختیار نہیں ہے, ان کا سارا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے.
انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ افغانستان میں مستقبل کی حکومت کی تشکیل کے لیے روڈ میپ طے کرنے کے خاطر طالبان سے اس وقت مذاکرات کیے جائیں.
امریکہ کے ساتھ اگر ایک مرتبہ یہ پیس پروسیس کا روڈ میپ ایگری ہو جائے پھر اس کے بعد تو بات چیت کے لیے مزید کاروائی کے لیے ظاہر بات ہے قابل حکومت کے ساتھ طالبان بات کریں گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. میرا خیال ہے امریکہ اب اس کو اچھی جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو خراب ہونے سے بچائے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کر لے, ان سے مشورہ کر لے کہ کس دوسرے ملک میں جا کے بات کر لے, یا سعودی عرب اور یو اے ای کو منع کر لے کہ ابھی پریشر نہ ڈالے. ابھی ان کے ساتھ جیسے میں نے عرض کر لیا کوئی طریقہ کار وہ طے کر لے امریکہ کے ساتھ جس کے گواہ یو اے ای اور سعودی عرب بھی ہوں پاکستان کے علاوہ.
یہ تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر. لیکن امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں,
میرے خیال میں طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ موجودہ افغان صورتحال, افغان حکومت, افغان آئین اور جو ابھی بندوبست ہے امریکہ کا افغانستان حکومت کے ساتھ, اس کو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم مکمل طور پہ الٹ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان اور موجودہ آئینی افغان حکومت جو ہے اس کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے. وہ اگر بیٹھیں گے افغان حکومت میں تو کیسے بیٹھیں گے, ان کے ذہن میں کیا صورتحال ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے.
ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان سے فوجوں کے انخلاء اعلان میں جلد بازی کی.
میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید ان کو اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھیں ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں, آئیں بات چیت کریں, لیکن یہ سوچ ان میرے خیال میں طالبان کی نہیں ہے. تو یہ جو ان کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو وہ اپنی طاقت سے زیادہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ طاقتور بھی سمجھ رہے ہیں.
یہ تھے امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا. وزیراعظم عمران خان پروٹوکول سے ہٹ کر خود کار چلا کر مہمان کو لے گئے اور ان کے اس اقدام کو ڈرائیو ڈپلومیسی کا نام دیا گیا. تاہم اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی تفصیلات کے ساتھ اسفر امام.
متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان کی کار چلا کر وزیراعظم ہاؤس لے جانے کو اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خصوصی طور پر سماجی میڈیا پر وزیراعظم کے اس اقدام کو قومی وقار کے منافی قرار دیا جا رہا ہے. تاہم سفارتکاری کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا یہ اقدام دنیا بھر میں رائج ترقی کار کے عین مطابق ہے. سابق سفارتکار علی سرور نقوی کہتے ہیں
وہ اکثر لوگوں کو خود ڈرائیو کر کے لے جایا کرتے تھے. تو ذرا ورلڈ لیڈر یہاں پہ عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے کہیں لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس, اس پس منظر میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے اور ایک خاص خیر سگالی کا اظہار ہے.
ایک اور سابق سفارتکار ظفر ہلالی بھی ان خیالات کے حامی ہیں اور کہتے ہیں کہ بلو بک کی کوئی حیثیت نہیں, کسی کو عزت دینا ہو تو ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں.
ایک اسپیشل ریگارڈ عمران خان ان کو جانتے ہیں, ہی پیڈ ہیم اے اسپیشل ریگارڈ. واٹ از دا بلو بک؟ دا بلو بک از نتھنگ, اٹس جسٹ اے سیٹ آف ریکمینڈیشنز فار سیکیورٹی فار دا ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف کمپنی, اٹس نتھنگ, اٹ از آف نو کنسیکوئنس.
سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے معروف تجزیہ نگار ایاز وزیر بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وزیراعظم کا اقدام کوئی معیوب بات نہیں تھی.
میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس میں یا تو آنے والے مہمان کی بے توقیری ہو یا پرائم منسٹر کی بے توقیری ہو, بلکہ اسے تو یہاں سمجھا جاتا ہے جب ایسا موقع ہو کہ کسی مہمان جو آپ خود ڈرائیو کر لے تو یہ اس مہمان کی آپ گویا کچھ زیادہ ہی عزت کرتے ہیں, تو یہ اس مہمان کو عزت دینے والی بات ہے, کوئی اس میں ایسی معیوب بات نہیں ہے, غلط بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اس طرح کر چکے ہیں, جب کوئی خاص مہمان ہو اس کو کوئی خاص عزت دینی ہو تو اس کو خود ڈرائیو کر کے لے آئے.
اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ کے مرکزی رہنما صدیق الفاروق نے پروٹوکول سے ہٹ کر متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو احترام اور عزت دینے کی وجہ وزیراعظم کی ذاتی دوستی بتائی اور کہا کہ اگر دونوں رہنماؤں میں پرانی دوستی ہے اور اس دوستی کے تقاضے میں اگر وزیراعظم نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
بلو بک میں پابندی بھی تو کوئی نہیں, ایوب خان کو کینیڈی صاحب جو ہیں وہ جہاز کی, تو اگر عمران خان اور ولی عہد صاحب کے درمیان کوئی ذاتی تعلقات ہیں تو وہ جانے اور وہ جانے, ہم چونکہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں اور پھر دو مسلمان ملک بھی ہیں اور تو اس لیے میں اس چیز کو کریٹیسائز تو نہیں کروں گا.
اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ملٹی بلین ڈالر ویڈیو گیمنگ انڈسٹری, اس میں مقابلے اب پاکستان میں بھی قدم جمانے لگے ہیں. نوجوان ملکی اور بین الاقوامی ویڈیو گیمنگ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور لاکھوں روپے جیت کر لے کے آتے ہیں. اس کی تفصیل آج ہمارے لیے لے کے آئی ہیں لاہور سے سمن خان.
پاکستان میں موبائل فون, لیپ ٹاپ, ٹیب یا ٹیکنالوجی کا کوئی بھی دستیاب ذریعہ ہو, گیم کھیلنے کے شوقین یا یوں کہیے کہ اس شوق کی گہرائیوں میں اترے لوگ اب جگہ جگہ دکھائی دینے لگے ہیں. اس ڈر سے بے خوف کہ کھیل کی زیادتی بینائی اور وزن پر منفی اثر ڈال سکتی ہے.
کھیلو گے, کودو گے, ہو گے خراب, پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب. لیکن موجودہ دور کے نوجوان تو ویڈیو گیمنگ کرتے ہیں اور جم کر کھیلتے ہیں اور پیسہ بھی خوب بناتے ہیں.
عبد الرحمان خاص طور پر کراچی سے لاہور آن لائن گیم مقابلے میں حصہ لینے آئے ہیں. 3 سال پہلے جب انہوں نے باقاعدہ گیمز میں دلچسپی لینی شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ کھیل تو فائدے کا ہے. مختلف ملکی مقابلے جیتنے کے بعد اب وہ گیمنگ کو فروغ دینے والی کمپنیز کے لیے بھی کھیلتے ہیں.
میجر کے ایونٹس میں اگر آپ کوالیفائی بھی ہوگا نا تو آپ کو 20-25 لاکھ روپے ملتے ہیں, تو مطلب ہمارے لیے تو 20-25 لاکھ اہمیت رکھتے ہیں. گھر والے پہلے سپورٹ نہیں کرتے تھے, لیکن ڈیو جیتے جب 2 لاکھ روپے آئے پر بندے کے بعد تو گھر والوں نے بولا ہاں بھائی محنت کر رہا ہے.
ای اسپورٹس انڈسٹری چند سو ڈالرز کے انعامات سے شروع ہوئی اور آج یہ دنیا بھر میں اربوں ڈالر کا کھیل بن چکا ہے. پاکستان میں نوجوان ای گیمرز اس کھیل کو بھی کرکٹ اور ہاکی کی طرح باضابطہ بنانا چاہتے ہیں.
باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 بندے اپنی ٹیم بنا لیں تو ان کو کوئی نہ کوئی اسپانسر مل جاتا ہے جو انہیں ایک پرووائڈ کرتا ہے گیمنگ ہاؤس. 5 بندے ایک ساتھ رہ کے اپنی کیمسٹری بلڈ کرتے ہیں, گیم میں بھی اسی کانفیڈنس سے پرفارم کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو آبویسلی جیت کے چلے آئیں گے, لیکن جو چھوٹے گیمرز ہیں اگر وہ ایکسپینس نہیں اٹھا سکتے کسی ٹورنامنٹ کا تو ظاہر بات ہے وہ نہیں آئیں گے.
نجی سطح پر کچھ کمپنیز نے اب ای اسپورٹس ٹورنامنٹس میں دلچسپی لینا شروع کی ہے.
انٹرنیشنل گیم ڈیولپرز ایسوسی ایشن کا بھی ریسنٹلی ایک چیپٹر کھولا ہے, پاکستان چیپٹر. وہ بھی اسی لیے کھلا ہے کیونکہ یہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے.
لاہور میں پہلی بار منعقد ہوئے گیم پی کے کی تشہیر صرف انٹرنیٹ کے ذریعے کی گئی, اس کے باوجود یہاں لوگوں کی کافی تعداد دکھائی دی. گیمز کے کرداروں کا روپ دھارے بہت سے کوسپلے آرٹسٹ بھی یہاں پہنچے.
اپنا فیورٹ کریکٹر دیکھتے ہو ویڈیو گیم میں اینڈ این ایم اے میں دیکھتے ہو اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں. لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو کوسپلے بہت اچھا لگے ہمیں اینڈ دے گیٹ انسپائرڈ.
بچپن سے کھیلتی ہے, یہ شوق ہے گھر میں. میں نے ایکس باکس رکھا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں, ہسبینڈ کے ساتھ میرے باقاعدہ میچ وغیرہ ہوتے ہیں.
پاکستان میں مقبول گیمز غیر ملکی ڈیولپرز کی تیار کردہ ہیں, لیکن جیسے جیسے ملک میں ای گیمنگ پروان چڑھ رہی ہے نوجوان انٹرپرینیورز گیم ڈیولپنگ ایپس بھی متعارف کرا رہے ہیں, جس سے گیمنگ کی دنیا میں پاکستانیوں کو اپنی جگہ بنانے کے نئے مواقع مل سکیں گے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
امریکہ میں دو مسلمان خواتین کے رکن کانگریس بننے سے مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی آرا پہ کیا اثر پڑتا ہے, یہ ظاہر ہونے میں تو وقت لگے گا, لیکن اس ملک میں مسلمان ہر دور میں ہی عوام کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. سحر ماجد اب ہمیں ملوا رہی ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی شیریں طاہر خیلی سے, جو امریکہ میں 3 مختلف صدور کے لیے سفارتی خدمات سر انجام دے چکی ہیں.
پاکستان سے تعلق رکھنے والی شیریں طاہر خیلی 3 امریکی صدور رونلڈ ریگن, جارج ایچ ڈبلیو بش اور جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں انتظامیہ کے مختلف عہدوں پر فائز رہی ہیں.
So if you want to uphold our laws, our borders,
تو اگر شیریں طاہر خیلی کو اس دور میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا تو وہ ان کو کیا مشورہ دیتی؟
ایک تو میں کہتی کہ دنیا کے ساتھ کام کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جو دوسرے لوگ مدد کر سکیں تو امریکہ کو کم کرنا پڑتا ہے. ڈپلومیسی کا تو یہی فوکس تھا.
شیریں طاہر خیلی کی رائے میں پاکستان امریکہ کے لیے ایک اہم ملک ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات ہموار رہنا ضروری ہیں.
پاکستان اس حصے میں ہے دنیا کے جہاں امریکہ کافی کمیٹڈ ہے, یعنی افغانستان, اور پاکستان اور امریکہ کو ساتھ مل کے اس پرابلم کا حل اگر نہ کر سکیں اور دونوں اپوزٹ اینڈز میں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, امریکہ کا نہ پاکستان کا.
شیریں طاہر خیلی کے کریئر کا سفر ہموار نہیں تھا, لیکن اس زمانے میں ان کے عورت ہونے کو مسلم ہونے سے بھی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. سحر ماجد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ.